أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا۔ بے شک انسان سرکشی کرتا ہے کہ اپنے کو بے نیاز خیال کرتا ہے۔ بے شک آپ کے رب کی طرف واپسی ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے بندے خدا کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دے تو روکنا کیسا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اس کافر نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ علق کی 1 سے لے کر 14 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین، ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں، انٹرویو اور سیاسی تبصرہ پیش کیا جائے گا۔ پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا مستقل سلسلے وار پروگرام ہوگا۔ یادوں کے جھروکے، پھر ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام نور رمضان سماعت فرمائیے گا، اس کے بعد اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینہ صحافت پیش کیا جائے گا، اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا آج کا ایران۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ سامعین، آپ ہماری نشریات انٹرنیٹ کے ذریعے بھی سن سکتے ہیں۔ لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کریں، پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ تہا شمیم حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ہندوستان میں کرونا کا طوفان جاری، مزید 300,000 سے زائد نئے معاملات، ملک کا نظام صحت مفلوج، سپریم کورٹ کی حکومت پر شدید برہمی۔ ایران اور پاکستان کے درمیان نئی گزرگاہیں کھولنے کا منصوبہ، سیاحت اور تجارت کو فروغ ملے گا، پاکستانی وزیر داخلہ کا بیان۔ دنیا اور خود امریکہ نے تسلیم کر لیا ہے کہ ایران کے ساتھ سمجھوتے اور پابندیوں کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، صدر حسن روحانی کا خطاب۔ اور اب پیش ہے خبریں تفصیل سے۔ ہندوستان میں جان لیوا عالمی وبا کرونا کا طوفان پوری شدت کے ساتھ جاری ہے، اور اسپتالوں میں آکسیجن نہ ہونے اور آئی سی یو بیڈ کی شدید قلت کے باعث لوگ اسپتالوں کے باہر سڑکوں اور گھروں میں دم توڑ رہے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق کرونا کے نہ تھمنے والے طوفان کے سامنے حکومتی مشینری بے بس ہو چکی ہے، اور اسپتالوں کا نظام مفلوج ہو کر رہ گیا ہے، جس کے نتیجے میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 3,23,000 کرونا کے نئے معاملات سامنے آئے ہیں، جبکہ اسی عرصے میں 2,771 مریضوں کی موت ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 1,76,36,000 سے زیادہ ہو گئی ہے، اور مرنے والوں کی تعداد 1,98,000 تک پہنچ چکی ہے۔ آئینی شاہدین اور میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ ملک کی تمام ریاستوں، خاص طور پر یوپی، دہلی، مہاراشٹر، گجرات، کرناٹک اور بہار میں صورتحال انتہائی سنگین ہے، جہاں آکسیجن اور آئی سی یو بیڈ نہ ہونے کے باعث بے حد دلخراش مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ مہاراشٹر سے اطلاع ہے کہ ایک ایمبولینس میں 22 لاشوں کو شمشان گھاٹ منتقل کیا گیا۔ ادھر یوپی میں آکسیجن اور ایمبولینس نہ ملنے کی وجہ سے کرونا سے موت کا شکار ہونے والی بیٹی کی لاش اس کا باپ موٹر سائیکل سے لے جا رہا ہے۔ اس درمیان اعلی عدالتوں، خاص طور پر سپریم کورٹ نے ہندوستان کی کہا ہے کہ اس صورتحال میں بتانا ہوگا کہ کرونا کے مشکل حالات میں اس کا کیا پلان ہے۔ جبکہ دہلی کے اسپتالوں نے آکسیجن کی عدم فراہمی کی دہلی ہائی کورٹ میں شکایت کی ہے۔ حکومت پاکستان نے کرونا کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر ملک بھر میں لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ پاکستانی وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر سلطان نے اسلام آباد میں میڈیا کے نمائندوں سے رسمی بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کرونا کے کیسوں میں مزید اضافہ اور ایس او پیز پر عمل درآمد میں بہتری نہیں آئی تو باقی شہروں میں بھی لاک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کو موصول ہونے والے ڈیٹا سے اندازہ ہوتا ہے کہ ملک کے کس شہر یا علاقے کے ہیلتھ کیئر سینٹروں پر کتنا دباؤ ہے، اور ہم یومیہ بنیاد پر طبی مراکز کی استعداد کا بتدریج بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان میں جاری کرونا وائرس کی تیسری لہر کے دوران ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے مختلف شہروں میں فوج بھی تعینات کر دی گئی ہے۔ سرکاری سطح پر جاری کیے جانے والے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران مزید 4,500 کے قریب لوگ کرونا میں مبتلا ہوئے، جس کے بعد کرونا کے فعال مریضوں کی تعداد 90,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ پاکستان میں مجموعی طور پر اب تک 8,04,900 سے زائد افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ کرونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 7,00,000 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ حکومت پاکستان ایران کے ساتھ مزید 2 سرحدی گزرگاہیں قائم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ حکومت پاکستان ایران کے ساتھ دو نئی گزرگاہیں قائم کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئی سرحدی گزرگاہوں کے قیام سے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کو فروغ حاصل ہوگا اور خطے میں سیاحتی سرگرمیوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس سے پہلے دفاعی پیداوار کی پاکستانی وزیر زبیدہ جلال نے کہا تھا کہ صوبہ بلوچستان کے عوام کے معاشی صورتحال کے بہتر بنانے کے لیے دیگر اقدامات کے علاوہ ایران کے ساتھ ملنے والی سرحدوں پر منڈیاں قائم کی جائیں گی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے حالیہ دورے تہران کے موقع پر ایران اور پاکستان درمیان تیسری سرحدی گزرگاہ پیشین مند کے افتتاح کے علاوہ چھ سرحدی منڈیوں کے قیام کے سمجھوتے پر دستخط بھی کیے گئے تھے۔ پاکستان کی عدالت نے ریاست مخالف کیس کی سماعت کے دوران اپوزیشن جماعت مسلم لیگ نون کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی جعفر لطیف کی پوری ضمانت خارج کر دی، جس کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اس سے قبل ریاست مخالف کیس کی سماعت کے دوران سرکاری وکیل اور ملزم جاوید لطیف کے وکیل نے اپنے اپنے دلائل پیش کیے۔ سرکاری وکیل نے عدالت میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ جاوید لطیف کا متنازع بیان اپنے لیڈر کی محبت میں حدود سے تجاوز کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ جاوید لطیف کے بیان کی سی ڈی کو ٹرانزٹ کے لیے بھیجوا دیا گیا ہے۔ پروسیکیوشن کا کیس قانون کے تمام تقاضوں کے مطابق ہے۔ دوران سماعت جاوید لطیف کے وکیل نے عدالت میں دلائل دیے کہ مریم نواز کو قتل کرنے کے لیے سازش تیار کی گئی۔ سازش کے تناظر میں جاوید لطیف نے یہ بات کی۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد اپوزیشن رہنما کی اوپری ضمانت منسوخ کر دی، جس کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ مشرقی افغانستان میں ہونے والی فائرنگ کے ایک واقعے میں کم از کم پانچ افراد ہلاک ہو گئے۔ افغانستان سے موصولہ رپورٹ کے مطابق مشرقی افغانستان کے صوبہ ننگرہار کے گورنر عمر خیل کا کہنا ہے کہ لال پور کے علاقے میں ایک ہوٹل میں ہونے والی نامعلوم افراد کی اس فائرنگ میں کئی افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ابھی تک کسی فرد یا گروہ نے اس فائرنگ کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ دوسری جانب افغان ذرائع نے قندھار ہرات روڈ پر افغان سیکورٹی اہلکاروں اور طالبان عناصر کے درمیان جھڑپ ہونے کی خبر دی ہے، تاہم اس جھڑپ میں کسی کے ہلاک یا زخمی ہونے کی کوئی رپورٹ نہیں ملی ہے۔ صدر ایران حسن روحانی نے ویانا میں جاری ایٹمی مذاکرات کو ایران کی طاقت کا ثبوت قرار دیتے ہوئے کہا کہ دنیا نے تسلیم کر لیا ہے کہ تہران کے ساتھ سمجھوتے اور پابندیوں کے خاتمے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ نجی شعبے سے وابستہ تاجروں اور صنعتکاروں کے گروپ سے خطاب کرتے ہوئے صدر حسن روحانی کا کہنا تھا کہ ایرانی عوام کے خلاف ٹرمپ انتظامیہ کی اقتصادی جنگ کا ایک مقصد ملک کا شیرازہ بکھیرنا اور اسلامی حکومت کو سنگوں کرنا تھا۔ صدر روحانی نے کہا کہ ایرانی عوام کی استقامت و ثابت قدمی اور رہبر انقلاب اسلامی کی ہدایات اور رہنمائیوں کی روشنی میں انجام پانے والے اقدامات کے نتیجے میں پوری دنیا اور خود امریکہ بھی اقتصادی جنگ میں اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سخت ترین اقتصادی جنگ میں ہمارا اقتصادی شعبہ پیش رہا ہے اور اس نے پوری استقامت کے ساتھ اپنے قدم جمائے رکھے۔ صدر حسن روحانی کہنا تھا کہ پائیدار ترقی اور پیش رفت کے لیے ہمیں ملک کو سائنسی اور اقتصادی میدان میں مزید آگے لے جانا ہوگا۔ انہوں نے نالج بیس عوامی معیشت اور برآمدات کو استقامتی معیشت یا ریزسٹنس اکنامی کا ستون قرار دیا۔ صدر ایران نے کہا کہ ملک کو ترقی دینے کے لیے جہاں اندرونی منڈیوں پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے، وہیں ہمیں برآمدات میں بھی اضافہ کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی ملک کی معیشت میں پیداوار، برآمدات اور درآمدات اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ صدر ایران نے اقتصادی سرگرمیاں انجام دینے والوں کو دشمن کی بھرپور اقتصادی جنگ میں ایران کا ہراول دستہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں کی کاوشوں، رہبر انقلاب کی ہدایات اور حکومت کی کوششوں کے نتیجے میں نہ تو ملک کی معیشت کا پہیہ جام ہوا اور نہ ہی اسلامی جمہوری نظام پر کوئی آنچ آئی۔ البتہ عوام کو بہت زیادہ دباؤ برداشت کرنا پڑا ہے، مگر انہوں نے بے مثال استقامت کا مظاہرہ کیا ہے جو لائق تحسین ہے۔ واضح کہ جامع ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کا اجلاس آج ایک بار پھر ویانا میں ہو رہا ہے، جس میں ایران اور چار جمع ایک گروپ کے رکن ممالک شریک ہیں۔ جامع ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے اجلاس میں ایرانی وفد کی قیادت نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی کر رہے ہیں، جو پیر کے شب ویانا پہنچ گئے ہیں۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل حسین سلامی نے کہا ہے کہ ایران سینی حکومت کے کسی بھی اقدام کا پوری قوت کے ساتھ جواب دے گا۔ المیادین ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل حسین سلامی کا کہنا تھا کہ خطے میں سینی حکومت کے کسی بھی اقدام کا نتیجہ اس کی منشا کے برخلاف برآمد ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران سینی حکومت کے ہر شیطانی عمل کا اسی سطح پر یا اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ جواب دے گا۔ جنرل حسین سلامی نے سینی حکومت کو متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ سینی حکومت کے زوال کے لیے حالات پوری طرح آمادہ ہیں اور اگر اس نے اپنے مجرمانہ اقدامات کا سلسلہ بند نہ کیا تو وقت سے بہت پہلے ہی اس کا شرازہ بکھر جائے گا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر نے واضح کیا کہ صہیونیوں نے اپنے حالیہ اقدامات کا نتیجہ دیکھ لیا ہے اور مقبوضہ علاقوں میں جس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ جنرل حسین سلامی نے کہا کہ صہیونیوں کو جان لینا چاہیے کہ صورتحال آئندہ بھی پیش آ سکتی ہے اور حالات اس سے بھی زیادہ سیریس ہو سکتے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے، جو مختلف عراقی حکام سے مذاکرات اور گفتگو اور تبادلہ خیال کے لیے بغداد کے دورے پر ہیں، پیر کی شام اس ملک کے وزیر اعظم مصطفیٰ القاظمی سے ملاقات کی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے بغداد میں عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ القاظمی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں ایران کے وزیر خارجہ نے دونوں ملکوں کے دو طرفہ قریبی تعلقات اور ایران سے متعلق علاقائی معاملات میں عراقی حکومت کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کی تعریف کی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اس ملاقات میں ایران اور 4+1 گروپ کے مابین ہونے والے جوہری مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال کی تفصیلات بتاتے ہوئے ایٹمی معاہدے کی حمایت اور ایرانی عوام کے خلاف امریکہ کی ظالمانہ پابندیوں کی بغداد کی جانب سے مخالفت کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اس ملاقات میں عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ القاظمی نے بھی کہا کہ ایران نہ صرف عراق کا ہمسایہ ملک ہے بلکہ عراق کا اسٹریٹجک شریک بھی ہے۔ انہوں نے داعش کے خلاف جنگ میں عراق کے لیے ایران کی حمایت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس حمایت و تعاون کو ہرگز فراموش نہیں کر سکتے۔ وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے اس سے قبل بغداد میں عراق کے صدر برہم صالح اور اس ملک کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد الحلبوسی سے ملاقات کی، جس میں علاقائی سیکورٹی کی صورتحال کے علاوہ دونوں ملکوں کے درمیان روابط کے فروغ و نیز علاقے کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران کے وزیر خارجہ اور عراق کی مختلف سیاسی و مذہبی شخصیات میں جملہ قومی حکمت دھڑے کے رہنما عمار حکیم اور مجلس اعلی عراق کے رہنما شیخ حمود حمام سے بھی ملاقات ہوئی، جس میں مختلف مسائل پر تبادلہ خیال ہوا۔ جن عراقی شخصیات سے ایران کے وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی ان میں عراق کے 3 سابق وزیر اعظم من جملہ نوری المالکی، حیدر العبادی اور عادل عبد المہدی بھی شامل ہیں۔ ان ملاقاتوں میں فریقین نے دونوں ملکوں کے تعلقات کو خاص اہمیت کا حامل قرار دیا اور ان تعلقات کے زیادہ سے زیادہ فروغ کی ضرورت پر تاکید کی۔ واضح ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف پیر کے روز قطر کا دورہ مکمل کر کے ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ عراق پہنچے ہیں۔ قبل ازیں ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے قطر میں اپنے قیام کے دوران قطر کے امیر اور وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقاتوں میں باہمی تعلقات کے فروغ، علاقائی مسائل، نیز ایران اور 4+1 گروپ کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا تھا۔ جنوبی عراق میں ایک بار پھر دہشت گرد امریکی فوج کے قافلے کو حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ سابرین نیوز کی رپورٹ کے مطابق امریکی فوجی کارواں کو شہر بصرہ میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ ابھی تک کسی بھی گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ حالیہ مہینوں کے دوران عراق کے مختلف فوجی اڈوں اور چھاؤنیوں میں تعینات امریکی فوجیوں کے لیے ہتھیار لے جانے والے امریکی فوجی قافلوں کو حملوں کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ امریکی فوجیوں کا ہتھیار پہنچانے والے فوجی قافلے شام کی سرحد سے عراق میں داخل ہوتے ہیں۔ عراقی عوام اپنے ملک سے غاصب امریکی فوجیوں کو باہر نکالے جانے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور عراقی پارلیمنٹ نے بھی ملک سے امریکی فوجیوں کے انخلا کے بل کو منظوری دے دی ہے۔ عراقی گروہوں نے اس سے قبل اعلان کیا تھا کہ امریکی فوجیوں کو ملک سے باہر نکالنے کے لیے عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ القاظمی کی حکومت کو جو مہلت دی گئی تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ فلسطینیوں نے باب العمود کو بند کرنے کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ اس سے قبل صہیونی فوجوں نے باب الحتہ کو بند کرنے کی ناکام کوشش کی۔ العالم ٹیلی ویژن کے مطابق مقبوضہ فلسطین میں صورتحال بدستور بحرانی ہے اور غاصب صہیونی فوجیوں نے باب العمود کو بند کرنے میں ناکامی کے بعد مسجد الاقصی میں داخلے کے ایک اور دروازے باب الحتہ کو بند کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ خبروں میں کہا گیا کہ غاصب صہیونی فوجی باب الحتہ اور اس کے اطراف میں تعینات ہیں۔ بڑی تعداد میں فلسطینی بھی علاقے میں موجود ہیں۔ اس سے پہلے فلسطینیوں نے وسطی بیت المقدس میں واقع مسجد الاقصی کے ایک اور دروازے باب العمود کو بند کرنے کی صہیونی کوشش کو ناکام بنا دیا تھا۔ فلسطینیوں کی شدید مزاحمت کے بعد اسرائیلی فوجی باب العمود سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اسی دوران اطلاعات ہیں کہ غزہ کے نواحی علاقے میں واقع صہیونی بستی پر راکٹ حملے کے بعد سائرن بجنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اسرائیلی ذرائع نے اعتراف کیا کہ غزہ کے قریب واقع صہیونی آبادیوں میں خطرے کے سائرن بجائے گئے تھے۔ فلسطین کے انتخابات کی راہ غاصب صہیونی حکومت کی طرف سے کھڑی کی جانے والی رکاوٹوں کے دوران فلسطینی گروہوں نے اپنے ایک اجلاس میں فلسطین کے انتخاب کو ملتوی کرنے کے سلسلے میں ایک اجلاس کا فیصلہ کیا ہے۔ القدس العربی کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی گروہوں کا یہ اجلاس آئندہ جمعرات کو منعقد ہوگا، جس میں پی ایل او، تحریک حماس اور جہاد اسلامی فلسطین سمیت مختلف سیاسی گروہوں کے مختلف عہدیدار شریک ہوں گے۔
اس اجلاس میں فلسطین کے انتخابات میں سینی حکومت کی جانب سے رخنہ اندازی اور ہٹ دھرمی کی بنا پر انتخابات کو فی الحال ملتوی کرنے کا جائزہ لیا جائے گا۔ دریاسنا رام اللہ میں محمود عباس کی صدارت میں الفتح تحریک کی مرکزی کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ غاصب سینی حکومت نے اگر بیت المقدس کے شہریوں کو انتخابات میں نامزدگی اور انتخابی مہم چلانے کی اجازت نہیں دی تو فلسطین کے انتخابات غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طہٰ شمیم، اور اب وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش میں سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی۔ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ نوازش۔
ڈاکٹر صاحب، اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف عراق کے دورے پر ہیں، اس دورے کے کیا اغراض و مقاصد ہو سکتے ہیں جبکہ دونوں ممالک کے حکام اپنی گزشتہ یا اس سے قبل ہونے والی ملاقاتوں میں باہمی اشتراک اور دیگر معاملات کو اولیت دیتے ہیں، اور جو ایک سیاسی اور مذہبی وہاں پر ایک رجحانات پائے جاتے ہیں اس حوالے سے بھی جو ہے وہ کافی ہم آہنگی پائی جاتی ہے، کیا کہیں گے آپ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، ایران اور عراق دو ہمسایہ ملک ہیں، اور دونوں کے درمیان بہت سارے معاملات میں یکسانیت، ہم آہنگی، اور جسے آپ سیاسی اصطلاح میں کہیں گے کہ انڈرسٹینڈنگ موجود ہے۔
بالکل،
اور دونوں ممالک کے جو حکام ہیں بھی وہ بھی آئے دن ان کے درجات رہتے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید ہی کوئی مہینہ ایسا گزرا ہو پچھلے ایک دو سالوں میں کہ دونوں کی کوئی بڑی شخصیت، یا عراق کی شخصیت ایران میں ہے، یا ایران کی کوئی بڑی شخصیت جو ہے وہ عراق میں موجود ہے۔ ابھی جو آپ نے جس دورے کا ذکر کیا ہے، تو جواد ظریف ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ پیر کو بغداد پہنچے ہیں، اور ان کی یقیناً اس وقت تک اہم جو جتنی بڑی شخصیات ہیں تقریباً ان سے ملاقاتیں، اور بہت سارے مسائل پہ جو درمیان میں گیپ تھا، اور بالخصوص میں گیپ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ جب عراق کے حکام دوسرے ممالک کے دورہ جات پہ جاتے ہیں، یا ایران کے حکام دوسرے ممالک کے دورہ جات پہ جاتے ہیں، تو خطے کے مسائل پہ جو گفتگو ہوتی ہے، یہ پھر دونوں ممالک خود بیٹھ کے بھی ان مسائل کا جائزہ لیتے ہیں کہ دونوں مل کے ان ایشوز کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو اس وقت بھی جو صورتحال ہے وہ چونکہ علاقے میں بڑی تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور جسے کہتے ہیں نئی صف بندیاں سامنے آ رہی ہیں، تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو جواد ظریف صاحب کا یہ جو دورہ ہے وہ جہاں پہ عالمی مسائل پہ ہم آہنگی کے عنوان سے بڑے اہمیت کا حامل تھا، وہاں پہ علاقائی جو نئے ایشوز سامنے آئے ہیں ان پہ بھی آپس میں تبادلہ خیال کے لیے یہ دورہ ہے۔ اور عمومی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم تین بنیادی اہداف کہہ سکتے ہیں کہ جو اس دورے کے دوران زیر بحث آئیں گے، اور کچھ آ چکے ہیں یقیناً۔ ایک تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ صرف بغداد تک کا دورہ نہیں ہے، بلکہ اس میں وہ کردستان کے علاقہ کے جو عراقی اس میں ٹیریٹری میں شامل ہے، اور اس کو عراقی کردستان کہتے ہیں، اس کا دورہ بھی شامل ہے۔ تو کچھ مسائل وہاں پہ عربی لو اور اس طرح کے جو وہاں کے مسائل ہیں وہ بھی یقیناً جو ہیں وہ زیر بحث آئیں گے، لیکن عمومی طور پہ جس کو ہم سیاسی بنیادوں میں کہہ سکتے ہیں، یا جب ہم اہداف و مقاصد کی بات کرتے ہیں، تو تین بڑے جو ہیں وہ شعبجات بنتے ہیں، یا تین بڑے موضوعات بنتے ہیں کہ جو اس دورے میں زیر بحث آ رہے ہیں اور مزید آئیں گے۔ اس میں ایک تو جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تجارتی عنوان سے، چونکہ دونوں ملک ہمسایہ ہیں، دونوں کی ضروریات ایک جیسی ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکتے ہیں کئی چیزوں میں، اور بدقسمتی سے عراق کا چونکہ انفراسٹرکچر تباہ ہوا وہاں پہ بعض بنیادی ضروریات کی چیزیں بہت کم ہیں اور مشکلات کا شکار ہے عراق، تو اس کے لیے سب سے زیادہ مناسب ہی یہی ہے کہ وہ ایران سے اپنے تجارتی معاملات کو بہتر کرے، اور اسی وجہ سے اس وقت شاید ایران اور عراق کے درمیان جو تجارتی حجم ہے وہ شاید تاریخ میں کبھی بھی اتنا نہیں رہا ماضی میں جتنا اس وقت موجود ہے، بالخصوص انرجی کے شعبے میں، ٹرانسپورٹ کے شعبے میں، ٹرانزٹ کا ہے، اور اسی طرح جدید ٹیکنالوجی کے عنوان سے ایران پوری کی پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ عراق کو جس حد تک اپنی جدید ٹیکنالوجی سے کوئی فائدہ پہنچا سکے، اور انرجی کے عنوان سے جو عراق کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے کہ جہاں سے بجلی اور گیس جو ہے وہ ایران کے توسط سے جاتی ہے، اور عراق کی بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ اس طرح سے بھی حل ہو رہی ہیں، تو ان تجارت کے اندر اگر ٹرانزٹ اور انرجی کو اور جدید ٹیکنالوجی کو اگر ہم کہیں تو اس وقت سر فہرست ہیں کہ جو دونوں وفود کے درمیان، دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ زیر بحث آئی ہوں گی۔ دوسرا جو میں نے پہلے اپنی گفتگو میں بھی اشارہ کیا ہے کہ کچھ علاقائی اور عالمی مسائل ہیں کہ جہاں پہ ہم آہنگی کی ضرورت ہے، اور جس انداز سے ایک ایشو جو گزشتہ جنوری سے میں سمجھتا ہوں کہ آج قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد سے جو موضوع برننگ کویسچن تھا وہاں کا، سب سے اہم سوال تھا، وہ امریکی فوجیوں کا وہاں سے انخلا ہے، اور بالخصوص جب سے عراقی پارلیمنٹ نے باقاعدہ ایک قانون پاس کیا ہے کہ امریکن فورسز کو یہاں سے نکل جانا چاہیے، تو اس پہ عمل درآمد اور اس کے راستے میں جو حائل رکاوٹیں ہیں، یا دوسرے لفظوں میں اس کو عملی جامہ پہنانے کے راستے میں جو امریکی سازشیں ہیں یا علاقائی بعض امریکی اتحادی جو اس کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں، تو وہ ایک بڑا ایشو ہے کہ جو دونوں ممالک کے درمیان ہمیشہ ہر سطح پہ زیر بحث رہتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ دہشت گردی ہے کہ جس سے عراق باوجود ایران کی ایک بڑی سپورٹ کے ابھی تک بہرحال وہاں پہ مشکلات ہیں، وہاں پہ ابھی بھی دہشت گرد گروپ چاہے وہ داعش کے عنوان سے ہیں چاہے القاعدہ کے عنوان سے، ان کی سلیپرز ابھی بھی موجود ہیں، بہت سارے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پہ ان کی طرف سے کاروائیاں رہتی ہیں، پھر امریکی بھی اپنا پورا حصہ ڈالتے ہیں اس میں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک دہشت گردی بھی دونوں ممالک کے لیے ایک مشترکہ مسئلہ ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے چونکہ ان کے بارڈرز بھی ایک ہیں تو یہ چیز بھی ہمیشہ جو ہے وہ زیر بحث آتی ہے، اور اسی لیے صدر، وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے جو ان کی ملاقاتیں رہی ہیں اس میں اس موضوع کو خصوصی طور پہ یعنی ایک اسٹریٹجک الائنس کے طور پہ جو ہے وہ دیکھا گیا ہے۔ اور تیسری چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے کہ دونوں ممالک کے اندر جو ثقافتی اور دینی ہم آہنگی ہے، یعنی دونوں ممالک کے اندر اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ شیعہ مسلمان اکثریت میں جی، عراق میں بھی اور ایران میں، اور دونوں ممالک میں شیعہ جسے آپ کہتے ہیں مقدس ہستیوں کے آئمہ کے مزارات ہیں، اور دونوں کا اس میں آنا جانا جو ہے وہ ایک ماضی میں بھی تھا، حال میں بھی ہے، اور آئندہ بھی رہے گا، اور یہ وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ جو دونوں ممالک کے درمیان رہتا ہے، اور دونوں ممالک کے لیے ہمیشہ حکومتوں کے لیے یہ ایک چیلنج رہتا ہے کہ وہ ان زائرین کی سہولیات کے لیے کیا کر سکتے ہیں، چونکہ اتنی بڑی تعداد میں زائرین کی آمد و رفت ہوتی ہے کہ اس کے لیے پورا ایک جسے آپ کہتے ہیں کہ پوری ایک حکومت چاہیے کہ جو ان مسائل کو اس انداز سے حل کرے کہ دونوں ممالک کے زائرین زیادہ سے زیادہ استفادہ بھی کر سکیں، اور اس زائرین کی آمد و رفت کے ساتھ جو اضافی فوائد ہوتے ہیں وہ بھی دونوں ممالک اس سے حاصل کریں، جہاں پہ دینی فوائد ہیں، جہاں پہ مسلکی، مذہبی اور ثقافتی ہیں، اس کے ساتھ یقیناً ایک جسے آپ کہتے ہیں کہ ایک ٹوریزم بھی ہے، اس کو ٹوریزم کے عنوان سے یوں کہہ جا سکتے ہیں کہ اس کو ایک بڑی صنعت سمجھی جاتی ہے اس کو، تو اس تناظر میں بھی دونوں ممالک کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ایسے معاملات، ایسے معاہدے، ایسے قوانین سامنے لائے جائیں کہ جس سے دونوں ممالک کے زائرین بھی فائدہ اٹھائیں اور دونوں ممالک کی اقتصاد پہ بھی اس کے مثبت اثرات رہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ تجارت، مشترکہ علاقائی اور عالمی مسائل
صاحب، ساتھ ہی ساتھ چونکہ لوگوں کے شاید ہمارے سامعین کے ذہنوں میں یہ بات ہو، کیونکہ کچھ عرصے پہلے یہ ایک خبر دعوے کے طور پر رہی کہ عراق میں جو ہے وہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو ہے بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہے وہ رہی ہے. ایران نے تو ایران کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ہم تو ہمیشہ مذاکرات کے حامی رہے ہیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دورے میں اس حوالے سے بھی کوئی مثلا بات ہو سکتی ہے یا صرف مفروضے تھے؟
جی نہیں, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جیسے میں نے کہا نا, مشترکہ مفادات ہیں دونوں ملکوں کے, اور اس میں دہشت گردی کا انسداد بھی ایک بڑا ایشو ہے, اور جو ممالک کی عرضی سالمیت کے عنوان سے جو اس وقت سازشیں ہو رہی ہیں دونوں ممالک کے خلاف, تو اس عنوان سے تو چیزیں زیر بحث آتی ہیں. اب ان میں چیزیں جو زیر بحث آتی ہیں ان کا کہیں نہ کہیں تعلق سعودی عرب سے جا کے ملتا ہے. مثلا اگر داعش کی بات کرتے ہیں, ہم انتہا پسند گروہوں کی بات کرتے ہیں, تو ایک جو فوری طور پہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر عراق اور شام اور ان ممالک کے اندر, مشرق وسطی کے اندر اگر مذہبی دہشت گردی یا دوسرے جسے آپ داعش کی دہشت گردی آپ کہیں یا مذہب کے نام پہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے, اس کے لیے بہرحال اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آپ تو یہ سب لوگ قبول بھی کرتے ہیں, اس کے پیچھے سعودیہ کا ہاتھ رہا ہے. اب سعودیہ کے پیچھے چاہے وہ امریکہ ہو, اسرائیل ہو, ایک لمبی کہانی ہے, لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ سعودیہ ہمیشہ اس میں کہیں نہ کہیں پہ شریک رہا ہے. لہٰذا چونکہ دونوں ممالک ایران اور عراق کے یہ مسائل بھی ہیں کہ اس مسئلے کو, دہشت گردی کو, جب بھی وہ زیر بحث لائیں گے تو ایران سعودی عرب تعلقات, عراق سعودی عرب تعلقات ضرور زیر بحث آئیں گے. اب یہ ہے کہ وہ کس نوعیت کے ہیں, اس پہ جیسے کہ آپ نے بھی اشارہ کیا کہ خود ایران کی وزارت خارجہ نے کہا کہ ہم تو ہمیشہ جو ہیں وہ بات چیت کے لیے تیار رہتے ہیں, اور یہ بھی مختلف ذرائع سے, البتہ یہ ویسٹ کے ذرائع نے اس کو پہلی دفعہ بریک کیا ہے کہ وہاں پہ سعودی عرب جو ہے وہ عراق کے توسط سے جو ہے وہ اس میں کر رہا ہے. تو یہ ہے, البتہ ہمیشہ رہتا ہے سفارتی مسائل سخت ترین حالات میں, حالت جنگ میں بھی تعلقات کی نوعیت بات چیت رہتی ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور ہونی بھی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ خطے کے ممالک کو ضرورت ہے اس وقت اس طرح کے مسائل کو نظر انداز کر کے اس خطے کے لیے مل کے کام کرنے کی, بجائے یہ کہ امریکہ کی طرف دیکھیں اور کسی دوسرے ملک کی طرف دیکھیں کہ وہ آئے اور ان کے مسائل کو حل کرے. اگر یہ سارے ملک مل کے بیٹھیں تو اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کا. اور سمعین, اب ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ. امریکہ اور ترکی کے درمیان آرمینیائی باشندوں کی نسل کشی کے موضوع پر سیاسی تنازع شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. دونوں ممالک کے حکام یک طرفہ اس موضوع پر تند و تیز بیانات جاری کر رہے ہیں. موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن پہلے صدر ہیں, جنہوں نے سرکاری طور پر 1915 میں عثمانیہ دور حکومت میں آرمینیائی باشندوں کے قتل عام کو نسل کشی قرار دیا ہے. یہ قتل عام سلطنت عثمانیہ کے دور حکمرانی کے آخری چند سالوں میں 1915 میں ہوا تھا, لیکن ترکی میں یہ انتہائی حساس معاملہ سمجھا جاتا ہے, اور ترک حکومت اس قتل عام اور وہاں ہونے والے مظالم کو تو کسی حد تک تسلیم کرتی ہے, لیکن اس کے لیے نسل کشی کے لفظ کو استعمال کرنا غلط سمجھتی ہے. ترکی کی وزارت خارجہ نے بائیڈن کے اس موقف کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی صدر کے بیان کی نہ قانونی حیثیت ہے, نہ تحقیقی, اور نہ ہی اس کے شواہد ہیں. ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے اپنی کابینہ کے ساتھ 3 گھنٹے پر مشتمل طویل میٹنگ کے بعد ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ آرمینیائی باشندوں کی نسل کشی کے کوئی ٹھوس شواہد موجود نہیں ہیں, اور اس مسئلے کو اٹھانے کے سیاسی مقاصد ہیں. رجب طیب اردوغان نے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ اہل مغرب نے یہودیوں کو اور امریکہ نے سرخ فاموں کو اپنے ممالک سے نکالا ہے, اور اب وہ کس منہ سے ترکی پر آرمینیائی باشندوں کی نسل کشی کا جھوٹا الزام لگا رہے ہیں. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ امریکی صدر جو بائیڈن کے اس بیان نے واشنگٹن انقرہ تعلقات کو کشیدہ کر دیا ہے, لیکن یہاں پر ایک بنیادی سوال یہ اٹھتا ہے کہ امریکہ نے اس وقت اس مسئلے کو کیوں اٹھایا ہے. امریکہ آرمینیائی باشندوں کی نسل کشی کے موضوع کو اٹھا کر کیا مفادات حاصل کرنا چاہتا ہے؟ امریکہ اس مسئلے کی آڑ میں ترکی سے کچھ مفادات لینا چاہتا ہے, اور اسے اچھی طرح علم ہے کہ ترکی کے لیے یہ موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے, لہٰذا وہ اس کے ذریعے سے ترکی کو بلیک میل کرنا چاہتا ہے. امریکہ ترکی سے کیا چاہ رہا ہے؟ بہت جلد منظر عام پر آ جائے گا. تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ ترکی ایک مشکل صورتحال میں گرفتار ہو چکا ہے, کیونکہ ترکی کے اکثر مغربی و غیر مغربی اتحادی آرمینیا کی وجہ سے
ترکی پر دباؤ ڈال سکتے ہیں اور انقرہ کے لیے اس دباؤ کو نظر انداز کرنا آسان نہیں ہوگا. آرمینیا کے تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ آرمینیائی باشندوں کے قتل عام کا مقصد آرمینیا کی سرزمین پر قبضہ تھا, اور اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ترکی قتل عام کا مرتکب ہوا ہے اور اس نے آرمینیائی باشندوں کی زمینوں پر بھی قبضہ کیا تھا, تو آرمینیا کی موجودہ حکومت اپنے مقبوضہ علاقوں کی واپسی کا مطالبہ کر سکتی ہے. سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین, ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى نُورٍ كَذُو شُد نُور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالق بستود محمد احمد و محمود ویرا خالق بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہ بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہ بینا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور.
سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین, اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے.
سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 7 اردی بہشت, 14 رمضان المبارک اور 27 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. سات الدی بہشت سن 7 ہجری شمسی کو ایرانی سرداروں نے ساسانی بادشاہ خسرو پرویز کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ واضح ہے کہ خسرو پرویز کے دور میں ایرانیوں اور مشرقی روم کے شہنشاہ ہراکلیوس کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں ایرانیوں کو فتح ہوئی۔ ہراکلیوس نے اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے موجودہ ترکی میں آبنائے داردانل کو عبور کرنے اور علاقے کی تمام سرزمینوں کو فتح کرنے کے بعد ایران پر حملہ کر دیا۔ خسرو پرویز نے اس شکست کے بعد راہ فرار اختیار کی اور اسی وجہ سے 30 فون کے فوجیوں اور عوام نے بغاوت کر دی، جس کے نتیجے میں خسرو پرویز کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور وہ مارا گیا۔ ستائیس اپریل سن 1791 کو معروف امریکی سائنسدان اور نقاش سیموئل مورس پیدا ہوئے۔ ان کو بچپن سے ہی نقاشی یا پینٹنگ میں بہت دلچسپی تھی اور اسی وجہ سے ابتدائی تعلیم کے بعد یہ فن سیکھنے کے لیے برطانیہ گئے، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب ان کو بجلی اور برقی رو کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے اس سلسلے میں تجربات کیے۔ بالآخر سن 1839 میں وہ ٹیلی گراف کی پہلی مشین بنانے میں کامیاب ہوئے۔ اس طرح انسان کے لیے بہت دور سے ایک دوسرے سے رابطہ قائم کرنا ممکن ہو سکا۔ سیموئل مورس نے اپنی ایجاد کردہ ٹیلی گراف مشین کے لیے حروف تہجی کے مطابق مخصوص علامتیں ایجاد کیں جو انہی کے نام سے مربوط ہیں، یعنی مورس کوڈ۔ ٹیلی گراف مشین کو تیزی سے فروغ حاصل ہوا اور ٹیلی فون کی ایجاد سے پہلے یہی مشین رابطے کا اہم ترین ذریعہ تھی۔ ستائیس اپریل سن 1794 کو برطانوی مستشرق اور ماہر لسانیات ولیم جونز کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1746 میں لندن میں پیدا ہوئے تھے اور اسکولی تعلیم کے بعد آکسفورڈ یونیورسٹی کے قانون کالج میں داخلہ لیا۔ انہوں نے اس دوران عربی اور فارسی زبانیں سیکھیں اور اپنی عمر کے آخر تک 28 زبانیں، خاص طور سے مشرقی زبانیں سیکھ لی تھیں۔ ولیم جونز کی یہی خصوصیت مشرقی ممالک، خاص طور سے ایران سے روشناس ہونے کا باعث بنی۔ انہوں نے ایرانی شاعروں کے بہت سے کلام کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے اور وہ ایرانی شاعروں کو قدیم یونانی شاعروں کے ہم پلہ قرار دیتے تھے۔ اس اہم مستشرق نے بعض فارسی کتابوں کا بھی انگریزی میں ترجمہ کیا ہے اور یہ قدیم زبان سکھانے کے لیے ایک کتاب دستور زبان فارسی بھی لکھی۔ ان کا کہنا تھا کہ فارسی اور جرمن زبانوں کا سرچشمہ مشترک ہے۔ ایران میں ان کی دلچسپی اور لگاؤ کی وجہ سے وہ ایرانی جونز کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ انہوں نے ہندوستان کی تاریخ، تہذیب اور معاشرت کے مطالعے کے لیے بھی منظم کوشش کی۔ وہ ایک ماہر قانوندان بھی تھے، جس کے باعث 1783 میں ان کو ہندوستان میں عدالت کی منصفی کا عہدہ پیش کیا گیا، جسے ولیم جونز نے فوراً قبول کر لیا۔ انہوں نے 15 جنوری سن 1784 کو کلکتہ میں ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال قائم کی، جس کے زیر اہتمام مشرقی علوم و فنون کی متعدد کتابیں انگریزی اور دوسری زبانوں میں منتقل ہوئیں۔ ستائیس اپریل سن 1962 عیسوی کو مولوی فضل الحق کا ڈھاکہ میں انتقال ہوا۔ وہ 26 اکتوبر سن 1873 کو ضلع باریسال کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے عربی اور فارسی کی تعلیم کے علاوہ 1895 میں قانون کی ڈگری حاصل کی اور کلکتہ سے وکالت کا آغاز کیا۔ 1912 سے انہوں نے اپنی سیاسی زندگی شروع کی اور اسی سال بنگال لیجسلیٹو اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ اور اس کے بعد تمام انتخابات میں حصہ لے کر کامیاب ہوتے رہے۔ مولوی فضل الحق نے 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس میں قرارداد پاکستان پیش کی۔ انہوں نے پاکستان کی مرکزی کابینہ میں وزیر داخلہ کے فرائض بھی انجام دیے۔ 27 جنوری 1960 کو حکومت پاکستان نے انہیں ہلال پاکستان کے اعزاز سے نوازا۔ سات اردو بہشت 1357 ہجری شمسی کو جنرل عبد القدیر نے افغانستان میں بغاوت کر دی۔ انہوں نے افغانستان کے اس وقت کے صدر داؤد خان کو قتل کر کے عوامی ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ نور محمد ترکی کو مسند اقتدار پر بٹھا دیا۔ کچھ عرصے کے بعد حفیظ اللہ امین نے نور محمد ترکی کے خلاف بغاوت کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ پھر ببرک کارمل نے انہیں قتل کر کے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ببرک کارمل کے زمانے میں ہی 1979 میں روسی فوجیں افغانستان میں داخل ہوئیں۔ ببرک کارمل کی برطرفی کے بعد اقتدار محمد نجیب اللہ کے پاس چلا گیا۔ روسی فوجیوں کی واپسی کے بعد افغان مجاہدین نے نجیب اللہ کی حکومت کے خلاف جنگ تیز کر دی۔ 1992 میں نجیب اللہ کی حکومت گر گئی اور افغانستان کا اقتدار مختلف افغان گروہوں میں بٹ گیا۔
سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا مستقل سلسلے وار پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ ہماری ریڈیو کی یہ نشریات لائیو بھی سن سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sehr.tv.ir۔ آپ ویب سائٹ میں ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر ہونے والے پروگرام بھی پابندی کے ساتھ ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں، جن سے آپ سامعین استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور سامعین، اب وقت ہوا ہے ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے ہمارے سلسلے وار پروگرام نور رمضان کا، تو لیجئے سماعت فرمائیے۔
نور رمضان، 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 نور رمضان۔ اللہ تیرا ہے احسان، روز نماز اور قرآن، ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان۔ علم و ادب سکھلائیں گے، دین خدا پھیلائیں گے، مسجد میں بھی جائیں گے، ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان۔
عزیز سامعین، ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام نور رمضان لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طٰہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات اور نورانیت میں اضافے کا باعث بنے گا۔
رمضان مرحبا، 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 رمضان مرحبا۔
ہے کام کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا ہے, کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا ہے, کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا ہے, نام اس کا ماہ غفران مرحبا ہے, نام اس کا ماہ غفران مرحبا,
رمضان مرحبا رمضان مرحبا.
عزیز سامعین, آپ کے روزے اور عبادتیں قبول بارگاہ الہی ہوں. ماہ مبارک رمضان کے تجربات میں سے ایک نہایت ہی حسین و خوبصورت تجربہ سحر کے وقت جاگنا ہے. روزہ داروں کے لیے مستحب ہے کہ سحر کے وقت بیدار ہوں اور سحری کے عنوان سے مختصر سی غذا تناول کریں, چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو یا ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو. سحری کھانے کے جہاں مادی فوائد ہیں, وہیں اس کے بے شمار معنوی فوائد بھی ہیں. یعنی سحر یعنی طلوع فجر سے پہلے بیدار ہونا ہے. سحر کے ان روحانی لمحات میں خداوند عالم بندوں کی روزی تقسیم کرتا ہے اور اپنی رحمت کو تمام لوگوں پر متجلی کرتا ہے, لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور استغفار کرنے والوں کو بخش دیتا ہے. روز و شب کے لمحات کے درمیان سحر کا وقت کائنات کے حیرت انگیز امور اور خداوند عالم کے بارے میں غور و فکر کرنے کا بہترین وقت ہے. بہت سے علماء اور دانشور سحر کے وقت غور و فکر اور تدبر کے ذریعے اپنی زندگی میں بے شمار حقائق سے آشنا اور آگاہ ہوئے ہیں. اسی وجہ سے اسلام نے اپنی اخلاقی نصیحتوں میں بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ رات کے سناٹے اور سحر کے ہنگام میں غور و فکر اور تدبر سے کام لیں.
سامعین, نماز شب, تلاوت قرآن کریم, ذکر پروردگار عالم, طلب استغفار اور مغفرت کے لیے راتوں کو بیدار ہونا اعمال عبادت میں سے ایک بہترین عمل ہے, جس کے بارے میں بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے. نماز شب کے تقدیر ساز, فضائل و مناقب کے بارے میں بے شمار مباحث اور نکات موجود ہیں. یہاں پر ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں. جس وقت آپ معراج پر گئے تو آپ نے فرمایا, جب بھی بندہ رات کے سناٹے میں اپنے محبوب و معبود سے راز و نیاز کرتا ہے اور اس کی بارگاہ میں استغفار و مغفرت طلب کرتا ہے, تو پروردگار عالم اس کے دل کو نور ایمان سے منور کر دیتا ہے اور پھر اپنے فرشتوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے, اے میرے فرشتوں, میرے بندے کو غور سے دیکھو کہ ایسے عالم میں جب اہل باطل لہو و لعب میں مشغول ہیں اور غافلین بستر نرم پر سو رہے ہیں, وہ مجھ سے تنہائی میں باتیں کر رہا ہے. تم لوگ گواہ رہنا کہ میں نے اسے بخش دیا ہے.
استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ, ذو الجلال والاکرام واتوب.
سامن, رمضان مبارک کا مقدس و پاکیزہ مہینہ انسان کی زندگی کا سب سے بلند و بالا اور اعلیٰ ترین حصہ ہے, اور راتوں کو جا کر نماز شب پڑھنا روزہ دار انسان کے لیے بہترین مقام معنویت سے وابستہ ہونا ہے. چنانچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, نماز شب خداوند عالم کی خوشنودی اور ملائکہ کی دوستی حاصل کرنے کا بہترین وسیلہ ہے. نماز شب پیغمبران الہی کی سنت و روش, نور معرفت اور ایمان کی بنیاد ہے. جب قیامت رونما ہوگی, اس وقت نماز انسان کے سر پر سایہ فگن ہوگی اور اس کے سر کا تاج اور اس کے بدن کا لباس قرار پائے گی اور اس کا نور اس کے سامنے ہوگا. پر خداوند عالم اپنی رحمت کو تمام لوگوں پر متجلی کرتا ہے, لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور استغفار کرنے والوں کو بخش دیتا ہے.
ربنا 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 يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا, ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا,
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا,
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا,
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا,
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا,
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا
آئیے آج کے پروگرام میں بھی روزے کے کچھ مسائل و احکام سے آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے اور گلوکوز چڑھوانے کے بارے میں ہر سال رمضان المبارک میں عوام کی جانب سے ہونے والے مشہور سوالات ہیں۔ اسلامی تعلیمات اور احکام روزہ کی بنیاد پر احتیاطی واجب یہ ہے کہ روزہ دار طاقت یا غذائی انجیکشنوں یا وہ انجیکشن جو رگ میں لگایا جاتا ہے اور طاقت کے لیے گلوکوز وغیرہ چڑھوانے سے پرہیز کرے، لیکن عضلات کمر میں انجیکشن لگوانے یا بے حس کرنے یا زخموں پر دوا رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ احتیاط واجب یہ ہے کہ روزہ دار ایسے انجیکشن لگوانے سے پرہیز کرے جو غذا کی جگہ پر یعنی طاقت کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہیپاٹائٹس بی انجیکشن کی جو کمر یا جلد کے نیچے لگائے جاتے ہیں اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔
سامعین، عام طور پر روزمرہ کے مشاہدے میں ہے کہ ڈاکٹری امور سے مربوط یونیورسٹیوں میں اسٹوڈنٹس کو انجیکشن لگانے کی تعلیم میں قطرہ آب سے استفادہ کیا جاتا ہے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اس پانی کو انجیکشن کے ذریعے کمر تک پہنچایا جائے تو یہ عمل روزے کو باطل نہیں کرتا ہے، لیکن اگر یہی انجیکشن رگوں میں لگایا جائے تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ اینڈوسکوپ ایک ایسا آلہ ہے جو بدن میں داخل ہو کر اندر کی تصویر کھینچتا ہے۔ اگر کوئی چیز معدے میں داخل نہ ہو تو بھی احتیاط کی بنا پر روزے کے صحیح ہونے میں اشکال ہے، اور احتیاط واجب کی بنا پر روزے کی حالت میں خون چڑھانے سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ علاج کے لیے اشیاف کا استعمال کرنے سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔
عزیز سامن، گزشتہ ایام کی طرح آج بھی خداوند عالم کی مرضی کے حصول اور خالق یکتا کے فرمان کی اطاعت کے لیے ہم نے کھانے پینے کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا ہے۔ البتہ روزہ صرف کھانے پینے کی چیزوں سے پرہیز کرنے کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پیر اور دل، بلکہ تمام اعضاء و جوارح کو بھی روزہ رکھنا چاہیے اور حرام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک تمرین کا مہینہ ہے، یہ ایک بہترین بڑے جہاد کے لیے آمادہ ہونے کی تمرین اور مشق ہے، اور وہ جہاد اکبر ہے، یعنی نفس امارہ سے جہاد کرنا ہے۔ جب شیطان کا وسوسہ نفس سے قریب ہوتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کا مقابلہ نہیں کرتا بلکہ اسے گناہ کے انجام پر بھی اکساتا ہے۔ اب اگر انسان نفس مطمئنہ کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ اپنے نفس کی خوب تربیت کرے، اور وہ نفس کہ جو خداوند عالم کی مرضی پر راضی ہے اور خداوند عالم بھی اس سے راضی ہے، وہ نفس کہ جو خداوند عالم کے دیدار کا مشتاق ہے اور اس کے دیدار کے علاوہ ہر چیز سے رخ موڑ لیتا ہے اور اس کے دیدار کی لذت کے علاوہ کسی اور لذت کو نہیں پہچانتا، ایسے نفس کے حامل شخص سے خداوند عالم سورہ فجر کی آخری آیتوں میں اس طرح خطاب کر رہا ہے، اے نفس مطمئن، اپنے رب کی طرف پلٹ آ اس عالم میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے، پھر میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔
سامعین، اس ایک مہینے کی تمرین میں خداوند عالم نے بھی ہماری طرف اپنی رحمتوں اور فضل و کرم کی نظر کی ہے، اور ایک معمولی سی معمولی بہانے سے اپنے بندوں کو بڑی سی بڑی نعمتیں اور بخششیں عطا کی ہیں۔ ماہ مبارک رمضان پوری عمر میں گناہوں کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہم جیسے گناہگاروں کی گناہوں سے رہائی کے لیے ایک سنہری موقع ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں شب و روز پڑھی جانے والی ایک دعا کے جس کے بارے میں بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے، اگرچہ یہ دعا بہت ہی مختصر ہے، لیکن اگر اس دعا کو پابندی کے ساتھ ہمیشہ پڑھا جائے تو 40 برسوں کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ دعا یہ ہے:
اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صلى على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عام هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك.
اے اللہ، اے ماہ رمضان کے پروردگار، کہ جس میں تو نے قرآن کریم نازل فرمایا اور اپنے بندوں پر اس ماہ میں روزے رکھنا فرض کیے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور مجھے اسی سال اپنے بیت الحرام کعبے کا حج نصیب فرما، اور آئندہ سالوں میں بھی، اور میرے اب تک کے تمام گناہان کبیرہ معاف کر دے، کیونکہ سوائے تیرے انہیں کوئی معاف نہیں کر سکتا. اے زیادہ رحم والے، اے زیادہ علم والے.
سامعین، آئیے اب ماہ مبارک رمضان کے 14ویں دن کی دعا پڑھتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لا تؤاخذنی فیہ بالعثرات وأغلني فيه من الخطايا والهفوات ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات بعزتك يا عز المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
اے معبود، اس مہینے میں میری لغزشوں پر میرا مواخذہ نہ فرما، خطاؤں اور گناہوں سے دوچار ہونے سے دور رکھ، مجھے آزمائشوں اور آفات کا نشانہ قرار نہ دے، تیری عزت کے واسطے اے مسلمانوں کی عزت و عظمت.
كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله
سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
رسول کا جنت رسول کی اور دوزخ میں کیسے جائے گی امت رسول کی؟ تو بھر دو جھولی میرے یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. اور بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. بھر دو جھولی
عزیز سامعین، ابھی آپ رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام نور رمضان سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات، نیوز ایجنسیوں اور اسی طرح سوشل میڈیا پر ایک نظر ڈالیں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ ایران کی اس سرخی سے، غیر ملکی بیماری، ملکی ویکسین. اس ہیڈ لائن کے نیچے اخبار لکھتا ہے، ویکسینیشن کے کلینیکل ٹرائل جب شروع ہوئے تو بہت سے لوگوں کو تشویش لاحق تھی، لیکن جب کئی اسپیشلسٹ ڈاکٹروں اور میڈیکل طلباء نے ان ٹرائلز میں شرکت کی تو پھر آہستہ آہستہ عوام نے بھی ایرانی ویکسین پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا. یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سید ناصر عمادی اور جنیات کے ماہر ڈاکٹر سید رسول مزری بھی جینیٹکس کے ان ماہرین میں شامل ہیں، اور ان 50 رضاکار افراد میں شامل ہیں جنہوں نے ایران کوو برکت ویکسین کے پہلے اور دوسرے تجرباتی مرحلے میں شرکت کی تھی۔ ڈاکٹر سید ناصر عبادنی کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس بھی مسلط کردہ جنگ کے دور کی طرح ہے، ہمیں عوام کو بچانے کے لیے ایثار کرنا پڑے گا۔ اگر کل ہتھیار سے ملک کا دفاع کر رہے تھے تو آج ویکسین سے دفاع کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے جب اس راہ میں قدم رکھا تو مجھے اس کی افادیت پر یقین تھا۔ اس طرح دوسرے ڈاکٹروں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی ایرانی ویکسین کے مؤثر ہونے کا یقین دلا سکیں گے، قومی پیداوار پر ان کا بھروسہ بڑھ جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ویکسین بڑے پیمانے پر کامیاب رہے گی کیونکہ گزشتہ 70 سال سے مختلف بیماریوں کی ویکسین ایران میں تیار کی جا رہی ہے اور ان تمام برسوں کا تجربہ ان کے ہمراہ ہے۔ سمیر رائے الجوم لکھتا ہے، ایران کی فوجی طاقت تمہیں تباہ کر دے گی۔ پینٹاگون نے ایران کے 3000 میزائلوں کا ذکر کر کے سیونی حکومت کو کسی بھی مہم جوئی سے باز رہنے کی ہدایت دے دی ہے۔ ڈیمونا کے قریب میزائل کے گرنے کی خبر کی آواز بھی بہت تیز تھی، ایران نے ایک واضح پیغام بھیج دیا۔ ادھر پینٹاگون نے بھی اس موقع پر دعویٰ کیا کہ ایران کے پاس انتہائی باریک بینی سے ٹارگٹ کو نشانہ بنانے والے میزائل موجود ہیں جو مغربی ایشیا کے کسی بھی جنگ کا نقشہ بدل سکتے ہیں۔ البتہ یہ واضح نہیں ہے کہ یہ میزائل نتنز میں دہشت گردانہ حملے کا جواب تھا یا پھر اسرائیل کو علاقے میں ایران اور شام کے مفادات کو نقصان پہنچانے سے باز رہنے کی دھمکی۔ مقصد جو بھی رہا ہو، اس میزائل نے سیونی فوجی لیڈروں کو حواس باختہ کر دیا ہے۔ دوسری جانب پینٹاگون نے بھی سیونیوں کے خوف کو یہ کہہ کر دو چندہ کر دیا کہ ایران کے 3000 انتہائی باریکی سے مار کرنے والے بیلسٹک میزائل ایک سنجیدہ خطرہ ہیں۔ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ گزشتہ 5 سے 7 سال کے عرصے میں ایران نے اپنے بیلسٹک میزائلوں کو تعداد اور معیار دونوں لحاظ سے ترقی دیے۔ دراصل یہ پیغام سیونی حکام کے لیے تھا کہ ایران کے خلاف کسی بھی مہم جوئی سے باز رہنا، ورنہ اسرائیل کو ناقابل تلافی بھیانک نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان میزائلوں کو روکنے والا کوئی بھی سسٹم موجود نہیں ہے۔ پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جنگ نے سرخی لگائی ہے، حکومت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے فضل الرحمان۔ اخبار لکھتا ہے، اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ حکومت کے خاتمے اور اس سے نجات کے لیے پرعزم ہے۔ اسلام آباد میں پی ڈی ایم اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پوری قوت کے ساتھ بھرپور عوامی رابطہ مہم شروع کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کا جلد سربراہی اجلاس بلایا جائے گا، پی ڈی ایم اپنی پوری قوت کے ساتھ کھڑی ہے۔ پی ڈی ایم سربراہ نے مزید کہا کہ کچھ ساتھی جو علیحدہ ہوئے ہیں، انہیں جو نظر ثانی کی اپیل کی اس پر قائم ہے۔ ان ساتھیوں کو اپنی غلطی کا احساس کرنا چاہیے اور اپنی غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ آئندہ اجلاس میں ماہرین سے معیشت کی بہتری کے لیے تجاویز لی جائیں گی، اس حکومت سے نجات اور خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کہا کہ کرونا کا رونا رویا جا رہا ہے، لاک ڈاؤن بھی کیا جا رہا ہے، آج تک ایک پیسے کی دوائی بھی باہر سے نہیں لائی جا سکی۔ سامن ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ سیاست نے لکھا ہے، کرونا کی دوسری لہر کے لیے الیکشن کمیشن ذمہ دار، مدراس ہائی کورٹ۔ اخبار لکھتا ہے، ملک بھر میں جاری کرونا کی قہر کے بیچ مدراس ہائی کورٹ میں ایک سماعت کے دوران ہائی کورٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن ہی کرونا کی دوسری لہر کے لیے ذمہ دار ہے، کیونکہ اس نے کرونا کے بڑھتے بحران کے دوران بھی انتخابی جلسوں اور ریلیوں کو نہیں روکا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے عہدیداروں پر اگر قتل کا چارج لگایا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے جواب میں کہا کہ کمیشن نے کووڈ گائیڈ لائنز پر عمل کرایا اور ووٹنگ کے دن تمام ضابطوں پر عمل کیا گیا۔ اس پر عدالت نے سخت رخ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ جب انتخابی تشہیر ہو رہی تھی تو کیا الیکشن کمیشن دوسرے سیارے پر تھا؟ عدالت نے سختی کے ساتھ کہا کہ اگر 2 مئی کو گنتی کے دوران گائیڈ لائنز پر عمل نہیں کیا گیا اور اس کا بلو پرنٹ تیار نہیں کیا گیا تو ووٹوں کی گنتی رکوا دی جائے گی۔ سمے ارنا نیوز نے خبر لگائی ہے، عراقی سپیکر الحلبوسی اور ظریف کی ملاقات، عراق علاقے کے ممالک کو قریب لانے کی کوشش میں ہے۔ فارس نیوز نے ایک تفصیلی خبر شائع کی ہے، پابندی، خارجہ سیاست میں امریکہ کا اصلی حربہ، اصرار کرنے پر مغرب کا اقتصادی تسلط ختم ہو جائے گا، اکانومسٹ۔ فاکس نیوز کے مطابق امریکی قانون دان ایڈم اسمتھ کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے دور حکومت میں بش اور اوباما کے دور کی نسبت دو گنا زیادہ پابندیاں عائد کی گئی تھیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ بائیڈن کے آنے کے بعد امریکی پالیسی میں تبدیلی آئے گی، لیکن اب وہ لوگ بھی اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں۔ جب سے بائیڈن نے اقتدار سنبھالا ہے تب سے چین اور روس سمیت کئی دیگر ممالک بھی نئی پابندیاں عائد کر رہے ہیں۔ تب سے چین اور روس سمیت کئی دیگر ممالک پر بھی امریکہ نے نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں، اور امریکہ اسے اپنی خارجہ پالیسی کے حربے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ دراصل فوجی مداخلت امریکہ کو مہنگی پڑ رہی ہے، لہذا اب جہاں سیاسی دباؤ کام نہیں آتا وہاں پابندیوں کے سارے رقیبوں یا دشمنوں کے طرز عمل کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آج کا ایران، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
آج کا ایران، سمعین پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سمعین، ہمیں امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، ایران میں رواں سال 18 جون کو صدارتی انتخابات ہوں گے۔ ان انتخابات کے ذریعے اسلامی جمہوریہ ایران کے 8ویں صدر کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا۔ ہم نے ایک سلسلے وار پروگرام ترتیب دیا ہے، جس میں ایران کے انتخابی نظام اور آئین میں انتخابات کی اہمیت کا جائزہ لینے کے علاوہ اس مسئلے کے مختلف پہلوؤں پر نظر ڈالیں گے، اور آئندہ صدارتی انتخابات سے متعلق مختلف نظریات اور ان کی خصوصیات پر روشنی ڈالیں گے۔ سمعین، ایران میں انتخابات جمہوریت کا ایک اہم رکن ہے۔ یہ اہمیت انتخابات کے نتائج میں عوام کے ووٹوں کے فیصلہ کن کردار کی وجہ سے ہے، جن کی بنا پر امیدواروں میں کانٹے کا مقابلہ ہوتا ہے۔ رواں سال ہونے والے صدارتی انتخابات میں چند ہفتوں کا وقت باقی رہ گیا ہے۔ یہ 13ویں صدارتی انتخابات ہیں۔ انجمنیں، جماعتیں اور عوام ان انتخابات میں شرکت کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس سے قبل صدارتی انتخابات 4 برس پہلے ہوئے تھے۔ 13ویں صدارتی انتخابات کے ساتھ ہی 6ٹے بلدیاتی انتخابات کا انعقاد بھی عمل میں لایا جائے گا۔ ایران میں عوام انتخابات، خصوصاً صدارتی انتخابات میں جوق در جوق شرکت کرتے اور اپنے ووٹ ڈالتے ہیں۔ ایران کے سیاسی نظام میں صدر کے اہم مقام اور ان کے اختیارات اور فرائض کے باعث صدارتی منصب خاص اہمیت کا حامل ہے۔ جن ممالک میں صدارتی نظام رائج ہے، وہاں صدر قوہ مجریہ یا انتظامیہ کا سربراہ ہوتا ہے، اور مجریہ عدلیہ سے الگ ہوتی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے مختلف انتخابات کے موقع پر بارہا صدارتی انتخابات کی اہمیت پر تاکید کی ہے۔ آپ نے 6 مئی 2013 کو ملک میں انتخابات کے انعقاد کو اسلامی جمہوریہ کے لیے باعث فخر قرار دیتے ہوئے فرمایا، جس دن اس ملک میں انتخابات کی بات کی گئی، یعنی آئینی حکومت کی ابتدا سے اسلامی جمہوریہ کے قیام تک، اس سے پہلے انتخابات کے کوئی معنی نہیں تھے۔ حقیقی معنوں میں ملک میں ایک بار بھی ایسے عام انتخابات نہیں ہوئے تھے جن میں عوام نے جوش و جذبے کے ساتھ حصہ لیا ہو۔ حتیٰ قومی تحریک کے دوران اگرچہ حقیقی معنوں میں انتخابات ہوئے تھے، لیکن وہ ایرانی قوم کے شایع نشان نہیں تھے۔ ایسا نہیں ہوا تھا کہ دور دراز کے دیہاتوں کے باشندوں نے اپنی ثوابدید کی بنیاد پر ووٹنگ میں حصہ لیا ہو۔ ایسا صرف اسلامی جمہوریہ میں ہی ہوا۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا راستہ ہموار کیا تھا اور اسے عملی جامہ پہنایا۔ آپ نے شروع میں ہی اس بات پر تاکید کی تھی کہ اسلامی جمہوریہ میں حکومت کی نوعیت کے تعین کے لیے فوری طور پر ریفرنڈم کرایا جائے۔ دنیا کے دوسرے خطوں میں رونما ہونے والے انقلابات یہ کام 3 سال 4 سال 5 سال اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ عرصے میں انجام دیتے ہیں، لیکن اسلامی جمہوریہ میں انقلاب کی کامیابی کو ابھی 50 دن بھی نہیں ہوئے تھے کہ ریفرنڈم کرایا گیا جس میں عوام کی بہت بڑی تعداد نے ووٹنگ میں حصہ لیا۔ انہوں نے اپنا ووٹ کسے دیا یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے بھرپور انداز میں ثابت کیا کہ وہ میدان میں موجود ہیں اور اقدام، فیصلے اور آئندہ کی گائیڈ لائن دینے کے لیے تیار ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 25ویں برسی کے موقع پر اسلامی جمہوریہ ایران کے نظام میں انتخابات کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے صراحت کے ساتھ فرمایا، اسلامی جمہوریہ کے معیار میں نہ صرف جمہوریت اور دین دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ جمہوریت کا سرچشمہ دین ہے۔ افراد یہ مت سمجھیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انتخابات کو مغربی ثقافت سے عکس کیا ہے اور انہیں اسلامی افکار اور شریعت اسلامیہ کے ساتھ ملایا ہے، نہیں۔ اگر انتخابات جمہوریت اور لوگوں کے ووٹوں پر تکیہ کرنا دین کا حصہ نہ ہوتا اور شریعت اسلامیہ میں نہ ہوتا تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہرگز اس کی پابندی نہ کرتے، آپ دو ٹوک الفاظ میں اس بات کو بیان فرما دیتے۔ یہ دین کا حصہ ہے، شریعت اسلامیہ کی پابندی کی جانی چاہیے، اس نظام میں امور کو جمہوریت کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے، اختیار عوام کے ہاتھ میں ہے۔ یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے انقلاب کی بنیاد تھی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے مارچ سن 2013 میں اپنے خطاب میں اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ انتخابات ایرانی قوم کی آزادی اور اس کی موجودگی کا مظہر ہیں فرمایا، آپ لوگ جب صدر کو منتخب کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک کے تمام امور کی باغ ڈور ایک ایسے شخص کو سونپتے ہیں جو آپ کا انتخاب کردہ ہے، جس کا انتخاب آپ لوگوں کے ووٹوں سے عمل میں آتا ہے۔ جب آپ پارلیمنٹ کے اراکین کا انتخاب کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے قانون سازی اور حکومت کے کاموں کی نگرانی کی ذمہ داری ایسے افراد کو سونپی ہے جن کو عوام نے خود منتخب کیا ہے، اس لیے منتخب کرنے والے آپ خود ہیں۔ مطلب یہ کہ ملکی امور کا انتظام عوام کے ہاتھ میں ہے اور ملک کی تقدیر قوم کے ہاتھ میں ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ہمارے لیے سبھی کچھ ہے۔ جمہوری معاشرے میں ووٹر اور انتخاب کرنے والے ہی اپنے ووٹوں کے ذریعے اہل افراد کو مختلف مناصب اور عہدوں تک پہنچاتے ہیں۔ ایران کے آئین کی شق نمبر 56 میں تقدیر کے تعین کے حق کو سیاسی طاقت اور حکمرانی کے سرچشمے کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے، جبکہ دوسری شقوں میں اس حق کے استعمال اور ووٹنگ کے طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ آئین کی شق نمبر 6 میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران میں ملک کے امور کا انتظام عوام کے ووٹوں کی بنیاد پر چلایا جائے گا۔ سیاسی امور کے ماہر صالح اسکندری نے ایران کے آئین میں درج صدر کے اختیارات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ صدر کا انتخاب براہ راست عوام کے ووٹوں سے عمل میں لایا جاتا ہے اور وہ ملک کی دوسری اہم شخصیت کے طور پر ملک کے انتظامی امور اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، اسے غیر معمولی طاقت حاصل ہوتی ہے کیونکہ آئین میں اس منصب اور عہدے کے پیش نظر تمام قانونی حقوق، ذمہ داریاں، اختیارات اور وسائل و امکانات اس فرد کو سونپے گئے ہیں۔ قانون اور پولیٹیکل سائنس کے ماہرین جمہوری حکومت کو بہترین حکومت سمجھتے ہیں۔ ایران کے اسلامی انقلاب کا سب سے بڑا اور اہم سیاسی ثمرہ اسلامی جمہوری نظام ہے، جس میں جمہوریت اور اسلام کے درمیان مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ تمام سامعین کو خدائے بزرگ و برتر کی پناہ میں سونپتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔